السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی برادری متحرک کردار ادا کرے. پاکستانی وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلی سطحی اجلاس میں مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، ترکی میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی شہر ادانا میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے ہیں. عراقی فوج کے زیر قیادت فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے موصل شہر کو گھیرے میں لے لیا ہے اور شامی شہر رقہ سے جنگجوؤں کو یہاں تک رسد پہنچانے کا مرکزی راستہ کاٹ دیا ہے. مشرقی چین میں ایک تعمیراتی منصوبے پر حادثے میں 67 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 افراد زخمی ہیں اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنا سرگرم کردار ادا کرے. ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بے گناہ شہریوں، خاص طور سے بچوں اور عورتوں، ایمبولنس گاڑیوں اور عوامی ٹرانسپورٹ کو قصداً ہدف بنانے کی کاروائیوں کو برداشت نہیں کرے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں جمعرات کو ایک اعلی سطحی اجلاس میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی میں اضافے اور بدھ کو فائرنگ و گولہ باری میں شہری ہلاکتوں کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان کے مطابق بین الاقوامی برادری سے کہا گیا کہ وہ لائن آف کنٹرول پر بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک کردار ادا کرے. بین الاقوامی برادری سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ دانستہ طور پر شہریوں کو نشانہ بنانے اور بڑھتے ہوئے جانی نقصان کا بھی نوٹس لے. بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ہر ممکن حد تک تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے بقول معصوم شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانے، خاص طور پر بچوں، خواتین اور ایمبولنس کو نشانہ بنانے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس اجلاس میں انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا سمیت دیگر اعلی عہدیداروں نے شرکت کی. دریاسنا پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ مشترکہ نیوز بریفنگ میں پاکستان اور بھارت دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا.
About recent incidents on both sides of the line of control in Kashmir, and we call for an end to the violence and for both sides.
بورس جانسن کا کہنا تھا کہ برطانیہ دونوں فریقوں کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ مثبت بات چیت کریں. انہوں نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب پیش آنے والے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں. ادھر جمعرات کو پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے.
اللہ نہ کرے کبھی جنگ کا سماں ہو انڈیا کے ساتھ، لیکن اس طرح کے پریشرز جو ہیں وہ ہم ان کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ اسٹیپ لیتے ہیں تو ان کو پکڑنا کیسے ہے. سو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر. سو وی آر ناٹ وریڈ اباؤٹ انڈیا ایٹ آل. یہ لوگ اپنے تحمل سے رہیں تو بہتر ہے، کشمیر کے ایشو کو ریزالو کریں، باقی تمام تعلقات کو بہتر کریں، لیکن اصولوں کے اوپر بات کریں. سو اس لیے فوج ہماری جو ہے مسلح فوج ریڈی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے.
پاکستانی حکام کے مطابق بدھ کو کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 11 شہری اور 3 فوجی ہلاک ہو گئے. دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا. پاکستان اور بھارت اس معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے ڈی ٹی ایچ یعنی ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیکنالوجی کے 3 لائسنس فروخت کر دیے ہیں. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور کیبلز آپریٹرز نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے ڈی ٹی ایچ یعنی ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیکنالوجی کے 3 لائسنس فروخت کر دیے ہیں، جن کی کل مالیت 14.69 کروڑ اور 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ پیمرا کے مطابق لائسنس کے حصول کے لیے ہونے والی بولی میں 12 کمپنیوں نے حصہ لیا تھا، لیکن جب حتمی نیلامی کی گئی تو اس میں 11 کمپنیوں نے حصہ لیا۔ یہ لائسنس لاہور کی 2 کمپنیوں میگ انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور شہزاد اسکائی پرائیویٹ لمیٹڈ کے علاوہ اسلام آباد کی ایک کمپنی سٹار ٹائمز پرائیویٹ لمیٹڈ کو دیے گئے اور ان کی مدت 15 سال ہوگی۔ لائسنس حاصل کرنے والی ہر کمپنی کو اپنے حصے کی کل رقم کا 15% پہلی قسط جبکہ 50% دوسری قسط اور بقیہ 35% رقم آخری قسط میں ادا کرنا ہوگی۔ نیلامی کا عمل بدھ کی دوپہر شروع ہوا جو جمعرات کو رات دیر گئے تک جاری رہا۔ پاکستان میں نجی ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کی تنظیم پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن یعنی پی بی اے کا الزام ہے کہ ان لائسنسوں کی نیلامی کے ذریعے ملک میں ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات کی ترسیل یا ڈسٹریبیوشن کو غیر ملکی اداروں کو دینے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، جبکہ پی بی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی نشریات ڈی ٹی ایچ کمپنیوں کو چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سارے عمل کے بارے میں کیبل آپریٹرز کے بھی تحفظات ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں ملک گیر ہڑتال بھی کی۔ کیبل آپریٹرز کا موقف ہے کہ انہیں مناسب وقت نہیں دیا گیا کہ وہ خود کو اس ساری صورتحال کے مطابق ڈھال سکیں، اور تنظیم کے بقول کیبل آپریٹرز کا کاروبار بری طرح متاثر ہوگا۔ تاہم پیمرا کی طرف سے پی بی اے کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کی ضرورت ہے اور اس نئی ٹیکنالوجی سے کیبل آپریٹرز کا کاروبار بھی متاثر نہیں ہوگا۔ پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات کے لیے ڈی ٹی ایچ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اور پاکستان اس ضمن بہت پیچھے تھا، اس لیے ملک میں ڈی ٹی ایچ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی شہر ادانا میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک زور دھار دھماکہ تھا جو جمعرات کی صبح ہوا اور اس کا ہدف ایک سرکاری عمارت تھی۔ ادانا کے صوبے کے گورنر محمود دمرتاس نے سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولو کو بتایا کہ یہ حملہ ان کے دفتر کے داخلی راستے کے قریبی پارکنگ ایریا میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ دھماکہ ایک خاتون نے کیا ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ کیا یہ خودکش حملہ تھا۔ جمعرات کو ہونے والے یہ حملہ ترکی میں گزشتہ ایک سال کے دوران ہونے والے مہلک حملوں کی تازہ ترین کڑی ہے۔ اس کی فوری طور پر کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ترک وزیر توانائی برات البراق کا کہنا تھا،
امین اولسون بو ملت بو ٹیرور ایلملرینی یپانلری دا ماشالری دا دستک اولانلری دا بو 100 یلدا باشکا بی یره گومیجک۔
ترک وزیر توانائی کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ صدی میں یہ ملک ان تمام دہشت گرد اقدامات کو، ان کے پنجوں کو اور ان کے حمایتیوں کو دفن کر دے گا۔ ترک F-16 طیاروں کو جمعرات کے روز اس کے بعد ہنگامی طور پر تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا، جب انقرہ نے شامی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ اس نے شمالی شام میں کاروائیوں میں مصروف ترک فوجیوں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے 3 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے، جن میں 1 کی حالت نازک ہے۔ مغربی سفارتکاروں نے بدھ کی رات شامی ایئر فورس کے L-39 ہلکے جنگی طیاروں کے حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے اور شام کی 5 سالہ جنگ میں ایک خطرناک موڑ قرار دیا ہے، جس سے ترکی اور شام کے درمیان بڑی جھڑپ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اور یورپی یونین کے قانون سازوں نے جمعرات کے روز یورپی یونین کے رکنیت کے لیے ترکی کے ساتھ بات چیت کو عارضی طور پر روک دیا ہے، کیونکہ انقرہ کا جولائی کی ناکام بغاوت پر رد عمل غیر مناسب ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے 37 کے مقابلے میں 479 ووٹوں سے پابند نہ کرنے والی قرارداد کی منظوری دی، اور یورپی کمیشن اور قومی حکومتوں کو ان مذاکرات کو جو 11 سال سے جاری ہیں منجمد کرنے پر زور دیا گیا۔ کوئی بھی فریق یہ توقع نہیں کرتا کہ ترکی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں یورپی یونین کا رکن بن۔ عراقی فوج کی زیر قیادت فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے موصل شہر کو گھیرے میں لے لیا ہے اور شامی شہر رقہ سے جنگجوؤں کو یہاں تک رصد پہنچانے کا مرکزی راستہ کاٹ دیا ہے. عہدیداروں کے مطابق موصل سے شام کی جانب جانے والے راستے کا کنٹرول فورسز نے حاصل کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق اس اہم راستے کا کنٹرول اسی روز حاصل کیا گیا ہے جس دن امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی طرف سے دریائے ٹرگس پر پل کو نشانہ بنایا گیا. اکتوبر کے وسط سے موصل شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرکاری فورسز کا آپریشن جاری ہے اور انہیں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف خاصی کامیابی بھی ملی ہے. تقریباً 2.5 سال قبل داعش نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کا قبضہ حاصل کر لیا تھا. اقوام متحدہ کے مطابق موصل سے اب تک 68,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جن میں سے 8,300 افراد صرف گزشتہ 4 روز میں اس شہر سے نکلے ہیں. مشرقی چین میں ایک تعمیراتی منصوبے پر حادثے میں 67 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 2 افراد زخمی ہیں اور 1 شخص تاحال لاپتہ ہے. فینگ چنگ شہر کی سیفٹی سے متعلق انتظامیہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ بجلی کے پلانٹ کو ٹھنڈا کرنے والے ٹاور پر تعمیر کیا جانے والا پلیٹ فارم جمعرات کو منہدم ہو گیا، جس کی وجہ سے اموات واقع ہوئیں. چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ صوبے جیانگ جی میں پیش آیا اور تعمیراتی مقام پر ایک ڈھانچہ گرنے سے ہوا. امریکہ کی ایک عدالت نے امریکی فوجی اور پولیس اہلکاروں کے قتل کی سازش کرنے کا جرم ثابت ہونے پر ریاست اوہیو کے ایک نوجوان کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے. 22 سالہ منیر عبدالقادر پر مقدمہ سنسنیٹی کے ڈسٹرکٹ عدالت میں چل رہا تھا، جس کے جج مائیکل بیرٹ نے بدھ کو مقدمے کا فیصلہ سنایا. ریاست کے عبوری نائب اٹارنی جنرل مک کارٹ کے مطابق ملزم شام میں مقیم داعش کے جنگجو جنید حسین سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھا اور اس کی مشاورت سے امریکہ میں ایک پولیس تھانے پر حملے اور ایک امریکی فوجی اہلکار کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. استغاثہ نے عدالت سے ملزم کو 25 سال قید کی سزا سنانے کی درخواست کی تھی. البتہ وکلاء صفائی نے موقف اختیار کیا تھا کہ امریکی عدالت نے اس سے قبل اسی نوعیت کے مقدمات میں ملزمان کو 15 سال یا اس سے کم کی سزائیں دے چکی ہیں. عدالت نے ملزم کو پابند کیا کہ وہ جیل سے رہائی کے بعد اپنی باقی پوری عمر پولیس کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھے گا. منیر عبدالقادر کو پولیس نے مئی سن 2015 میں گرفتار کیا تھا. آسٹریلیا شام کے تنازع سے متعلق جن 12,000 پناہ گزینوں کو گزشتہ سال اپنے ملک میں لینے پر رضامند ہوا تھا، اس سے ان میں سے لگ بھگ نصف کو اثر نو آباد کر دیا ہے. نئے آنے والے بیشتر پناہ گزین ملک کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے ہیں. فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت عراق اور شام کے پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں روزگار کی تلاش میں مدد کے لیے مفت تربیتی پروگراموں کی پیشکش کر رہی ہے. وہ اس سلسلے میں اگلے 4 برسوں میں مختلف اسکیموں پر $20 ملین سے زیادہ کی رقم خرچ کرے گی. ہنرمندی کے امور سے متعلق نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر جان بریلارو نے کہا ہے کہ ان پروگراموں سے پناہ گزینوں کو نئی زندگیاں استوار کرنے میں مدد ملے گی. ان کے الفاظ:
The purpose is to make sure that they assimilate in society and become part of what is wonderful about this state, and that is jobs and opportunities.
مقصد اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ یہ پناہ گزین معاشرے میں ضم ہو جائیں اور اس ملک کی اس شاندار خصوصیت کا حصہ بن جائیں کہ یہاں ہر ایک کے لیے روزگار اور مواقع موجود ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی حال ہی میں ہمارے ساحلوں پر اترے ہیں. یہ الفاظ تھے ہنرمندی کے امور سے متعلق نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر جان بریلارو کے. گزشتہ سال آسٹریلیا نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سالانہ 14,000 لوگوں کے ساتھ ساتھ شام کے تنازع سے فرار اختیار کرنے والے 12,000 پناہ گزینوں کو بھی اپنے ملک میں قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا. گزشتہ دسمبر میں 51 سالہ ایمن بائرلی اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ سڈنی پہنچے تھے. جنگ نے انہیں شام کے شہر ہومس میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ آسٹریلیا میں پناہ کی پیشکش سے قبل، جہاں زندگی آسان نہیں رہی ہے، مصر فرار ہوئے تھے. وہ ابھی تک بے روزگار ہیں اور گزر بسر کے لیے فلاحی ادائیگیوں پر انحصار کرتے ہیں. بائرلی کہتے ہیں:
والله كان الوضع شوي يعني غريب يعني نقل نوعي كانت من جو سوريا لجو استراليا في فرق.
شام سے آسٹریلیا منتقل ہونا بہت مشکل اقدام تھا. ہماری اور یہاں کی ثقافت اور رسم و رواج میں بہت زیادہ فرق ہیں. میں جدوجہد کر رہا ہوں اور یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ الفاظ تھے آسٹریلیا میں آنے والے شام کے ایک پناہ گزین ایمن بائرلی کے. احمد حمید مائیگریشن سے متعلق ایک ایجنٹ ہیں اور کمیونٹی میں کام کرنے والے ایک رضاکار ہیں جو سڈنی میں شام سے آنے والے بہت سے گھرانوں کی مدد کر چکے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان پناہ گزینوں کی اکثریت اپنے نئے وطن میں رہنے کے لیے خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے الفاظ:
There are people that after I met them here after even a year they don't like the country and
یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے میں ایک سال بعد ملا ہوں تو بھی وہ اس ملک کو پسند نہیں کرتے اور وہ آسٹریلوی کمیونٹی میں ضم ہونے سے خوفزدہ ہیں. وہ ابھی تک خود کو اپنے جیسے ثقافتی پس منظر کے لوگوں سے الگ تھلگ رکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے پروان چڑھا رہے ہیں، جو میرے لیے درحقیقت تشویشناک بات ہے. عہدیداروں کا خیال ہے کہ بہت سے شامی پناہ گزینوں نے آسٹریلیا میں روزگار تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے. نیو ساؤتھ ویلز میں پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر پیٹر شرگولڈ کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کے الفاظ:
The premier wanted to make sure that if we're going to do this and have expanded numbers that we were providing the support services that were necessary.
نیو ساؤتھ ویلز کے وزیراعظم اس چیز کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آیا ہم ان کی تعداد میں اضافے کے ساتھ یہ کام کر لیں گے. کیا ہم نے ان کو درکار مددگاری سہولیات میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی زندگیاں جلد از جلد استوار کر سکیں؟ اور اس لیے میں در حقیقت یہ دونوں کام کرتا ہوں. میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق سرکاری ایجنسیوں کی نگرانی کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ کام کریں، نیو ساؤتھ ویلز کی کمپنیوں کے ساتھ کام کریں، غیر منافع بخش فلاحی تنظیموں کے ساتھ کام کریں، رضاکاروں کے ساتھ کام کریں، تاکہ یہ صرف حکومت کی ہی نہیں بلکہ کمیونٹی کی بھی ایک کوشش بن جائے. یہ الفاظ تھے نیو ساؤتھ ویلز میں پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر پیٹر شرگولڈ کے. شام کے بحران سے متاثرہ باقی ماندہ 6,000 پناہ گزین توقع ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آسٹریلیا پہنچ جائیں گے، لیکن نیو ساؤتھ ویلز کے پارلیمنٹ کے ایک آزاد رکن ایلیکس گرینویچ کا خیال ہے کہ اثر نو آبادکاری کے پروگراموں کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں:
An asylum seeker immigration process is one which is intensely bureaucratic. There are obviously important checks and balances in place, but I think I and many other people...
پناہ گزین اور پناہ کے متلاشیوں کی نقل مکانی کا عمل سخت بیوروکریٹک ہے. ظاہر ہے جانچ پڑتال کے اہم ضابطے موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے دوسرے لوگ چاہیں گے کہ ان ضابطوں کو تیز تر ہوتا ہوا دیکھیں. وہ چاہیں گے کہ ہمیں لوگوں کا جلد از جلد خیر مقدم کرنے کا اہل ہوتے ہوئے دیکھیں. کسی بھی پناہ گزین کے لیے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کیمپ یا کسی حراستی مرکز میں کم وقت گزارے اور جلد کسی کمیونٹی میں شامل ہو جائے. یہ ان کی صحت کے لیے اور ان کی ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے، اور یہ ظاہر ہے ایسا کام ہے جسے ہمیں ترجیحی بنیاد پر تیز تر طریقے سے کرنا چاہیے. یہ الفاظ تھے نیو ساؤتھ ویلز کی پارلیمنٹ کے ایک آزاد رکن ایلیکس گرینویچ کے. آسٹریلوی وزیر اعظم میلکم ٹرنبل کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت ملک میں سالانہ بنیاد پر قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد کو 13,750 سے بڑھا کر مستقل طور پر لگ بھگ 19,000 سالانہ تک کر دے گی. دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے آسٹریلیا لگ بھگ 800,000 پناہ گزینوں کو از سر نو آباد کر چکا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بغداد کے جنوب میں جمعرات کے روز ایک گیس اسٹیشن پر ٹرک بم دھماکے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر افراد شیعہ ایرانی عازمین تھے جو عراقی شہر کلبرا کی زیارت کے بعد واپس آ رہے تھے. عہدیداروں کو شبہ ہے کہ دہشت گرد گروپ داعش اس حملے کے پیچھے ہے. اس اسٹیشن پر مسافروں سے بھری بسیں کھڑی ہوتی ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ کم از کم 7 بسیں شمالی گاؤں کے اسٹیشن پر کھڑی تھیں. یہ شیعہ زائرین شہادت امام علی مقام کے چہلم میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے. امریکہ بھر میں آج جمعرات کے روز تھینکس گیونگ یعنی شکرانے کا روایتی دن منایا جا رہا ہے. خاندان اور دوست اکٹھے ہو رہے ہیں اور کھانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس دوران امریکی خصوصی پریڈز اور فٹ بال میچز دیکھیں گے اور بہت سے آج خریداری کریں گے. اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا گیا ہے. پولیس افسران کا کہنا ہے کہ نیو یارک شہر میں میسیز کی سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ کے موقع پر ہنگامی اقدامات سے نمٹنے کے لیے ریت سے بھرے ٹرک اور سونگنے والے کتے بھی موجود ہوں گے. نیو یارک شہر کے محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ باوجود کہ کسی معتبر خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود 3,000 سے زیادہ پولیس افسران تعینات کیے گئے ہیں جو وردیوں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، اور یہ مینہٹن کے 4 کلومیٹر کے علاقے کے اندر تعینات ہوں گے۔ مالی سن 2012 میں ہونے والے واقعات کے بعد ابھی تک سنبھل نہیں سکا ہے۔ تب ایک بغاوت کے بعد پھیلنے والے انتشار کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہی پناہ گزینوں پر مشتمل موسیقاروں کے ایک گروپ کو یہ امید ہے کہ وہ اپنی موسیقی سے مالی کے باشندوں کو یہ حوصلہ دے سکیں گے کہ وہ متحد ہو کر ان شدت پسند گروپوں کو مسترد کر دیں جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے ملک کے شمالی علاقے کا قبضہ حاصل کیا تھا۔ اس بارے میں بریم پاس تھومس کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
اس موسیقی کی روایت 800 سال پرانی ہے، اسے چند خاندانوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، خاص کر کے اوٹیز اور جباٹیز نے۔ انہیں گریوٹس بھی کہا جاتا ہے، لیکن مالی کے باشندے انہیں جلی کہتے ہیں، یعنی داستان گو، جن کا کام تاریخ کو محفوظ رکھنا اور سماجی تبصرہ نگاری ہے۔ ان کا وجود مالی کی شناخت کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ مالی کے باشندے موسیقی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ڈوری ہے جو ان کے سماج کو باہم باندھے ہوئے ہے۔ سن 2012 میں بماکو میں توریگ بغاوت کے بعد جب جہادیوں نے ملک شمال کا کنٹرول سنبھال لیا تھا تو یہ ڈوری کئی جگہ سے ٹوٹی۔ ان شدت پسندوں نے وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، انہوں نے موسیقی پر پابندی عائد کر دی۔ شمالی علاقے میں رہنے والے مالی کے باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر برکینا فاسو اور موریتانیا میں آ کر آباد ہوئے، وہ ابھی تک وہیں مقیم ہیں۔ ان میں سے چند مشرقی موریتانیا کے دور دراز علاقے کے ایک کیمپ میں رہائش پذیر ہیں، جہاں پر بڑے پیمانے پر موسیقی کی محفل منعقد کرنا معمول سے ہٹ کر کوئی بڑی بات ہے۔ ریگستان میں منعقد ہونے والے اس مقبول میلے کے ڈائریکٹر مانی انصار بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اس کیمپ میں مالی کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے اپنے آرٹسٹوں کے ایک گروپ کے ساتھ پہنچے۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انصار کہتے ہیں، اگر آپ کوئی وزیر ہیں یا سیاستدان اور آپ یہاں اس کیمپ میں آتے ہیں تو پھر سوچ لیں کہ پناہ گزین آپ کو پتھر ماریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ہمارا شاندار استقبال کیا گیا، اور کسی بھی معاشرے اور سماج کی یہی طاقت ہے۔ ہر شخص نے اسٹیج بنانے میں مدد کی، اور اس کے لیے ریت کی بوریوں کو استعمال کیا گیا۔ اپنے وطن سے اتنی دور 50,000 افراد کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے ملک اور اپنی موسیقی سے دوبارہ ایک رابطہ بنا سکیں۔ انصار بتاتے ہیں کہ 2 راتوں تک تو ہم نے خوب محفل جمائی اور لوگوں کو خوش کیا۔ موریتانیا میں ہونے والا یہ کانسرٹ 3 برِ اعظموں میں منعقد ہونے والے کانسرٹوں کے سلسلے میں پہلا تھا۔ اسے کلچرل کارواں فار پیس کا نام دیا گیا ہے، یعنی سماجی کارواں برائے امن، اور مانی انصار اس کے محرک ہیں۔ انصار کہتے ہیں، اس کارواں کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مالی میں مصالحت اور تصویر میں اپنا حصہ بٹایا جائے، اور موسیقی سے بہتر اور مؤثر یہ کام کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ شمال، جنوب اور مرکزی اور مشرقی علاقے کے موسیقاروں اور گلوکاروں کو ایک ساتھ ایک اسٹیج پر دیکھنے سے امن اور محبت کا ایک ٹھوس پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس کارواں کا دوسرا مقصد جہادیوں کی شدت پسند آواز کے مقابلے میں ایک مختلف اور پرامن آواز پیش کرنا ہے۔ جہاد کے خلاف متحد ہونے کی یہ آواز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یہ کارواں مراکش اور پھر نیجر دریا کے ساتھ بہتا ہوا برکینا فاسو میں اپنی آواز کا جادو جگائے گا۔ آئندہ سال یہ یورپ اور پھر امریکہ میں لوگوں کو اپنی آواز کے سحر میں گرفتار کرے گا۔ یہ خوبصورت آوازیں خوبصورت پیغام لیے ہوئے ہیں۔ دی کلچرل کارواں فار پیس آئندہ سال 1 مئی سے 7 جون تک امریکہ میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
تھینکس گیونگ اور ڈیئر زندگی, تفصیلات فکر و فن میں.
میرے محلے میں چاند جو آیا ہے, عید جلایا ہے, تو ہی تو نہیں. امی نے میری جو سوٹ سلایا ہے, خواب دکھایا ہے, تو ہی تو نہیں.
طویل عرصے سے جس فلم کا شائقین بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہ شاہ رخ خان اور عالیہ بھٹ کی ڈیئر زندگی ہے, جسے 23 نومبر بروز بدھ امریکہ بھر میں ریلیز کیا گیا, جبکہ دنیا بھر میں یہ فلم 25 نومبر کو ریلیز ہوگی.
میرے ڈیڈ ہر سنڈے مجھے یہاں لائے کرتے تھے سمندر سے کبڈی کھیلنے.
سمندر سے کبڈی؟
تیئیس نومبر کی شام بھارت میں گوری شندے کی اس فلم کی اسپیشل اسکریننگ کا اہتمام کیا گیا, جس میں بالی ووڈ کے معروف ستاروں نے شرکت کی. ان میں سشانت سنگھ راجپوت, دیا مرزا, سری دیوی, بونی کپور, سری دیوی کی بیٹی جھانوی, سونالی کلکرنی اور کئی دیگر نمایاں فنکار شامل تھے.
دل میں تیرے یادیں لیے خود کو ہی میں نے بھلایا, ہر پل تجھے چاہا سنم, خوابوں میں تجھ کو بلایا. تو ہے حقیقت, تو ہی ہے قسمت, خدا سے مانگو تجھے میں.
شاہ رخ خان نے بالی ووڈ ساتھیوں کی محبتوں کا شکریہ سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انوکھے انداز میں کیا. انہوں نے ہر ایک کا ذاتی طور پر فلم کی پسندیدگی پر شکریہ ادا کیا.
تیرے بنا میں جیوں گا کیسے, راستے پہ چھائی ہے کھٹا, تجھ سے میں ہوں, مجھ میں تو ہے, کیسے پھر یہ طے ہو فاصلہ.
اس فلم کا مرکزی خیال زندگی اور اس سے محبت ہے. فلم کی ہیروئن عالیہ اپنی زندگی سے محبت کرنا اس وقت سیکھتی ہے جب شاہ رخ خان اس کی زندگی میں آتا ہے.
جو دل سے لگے اسے کہہ دو ہائے 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 ہائے, جو دل نہ لگے اسے کہہ دو بائے 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 بائے. آنے دو آنے دو دل میں, آ جانے دو, کہہ دو مسکراہٹ کو, ہائے 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 ہائے.
اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے گوری شندے نے, جبکہ پروڈیوسر گوری خان, کرن جوہر اور گوری شندے ہیں. شاہ رخ خان اور عالیہ بھٹ کے ساتھ ایرا دوبے, کنال کپور, علی ظفر اور انگد بیدی بھی کاسٹ کا حصہ ہیں.
تیرے ہر ایک غم کو گلے سے لگایا ہے نا اے زندگی. ہم نے بہانے سے چھپ کے زمانے سے پلکوں کے پردے میں گھر بھر لیا, تیرا سہارا.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. خیبر کے قبائلی خطے میں جو دہشت گردی سے بری طرح متاثر رہ چکا ہے، ایک نیا کرکٹ اسٹیڈیم قائم کیا گیا ہے جس کا افتتاح فوج کے سربراہ نے ممتاز کرکٹر شاہد افریدی کے ساتھ کیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
دہشت گردی سے متاثرہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جمعرات کو ایک کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جسے مقامی قبائلیوں کی طرف سے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، جو اپنی مدت ملازمت کے اختتام سے قبل ملک کے مختلف علاقوں کے الوداعی دورے کر رہے ہیں، انہوں نے جمعرات کو خیبر ایجنسی کا دورہ کیا. کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر فوج کے سربراہ کے ہمراہ ملک کے معروف کرکٹر شاہد خان افریدی تھے، اور اسٹیڈیم کو شاہد افریدی ہی کے نام سے منسوب کیا گیا. خیبر ایجنسی کے قبائلی رہنما ملک دریا خان زخاخیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب راغب ہونے سے روکنے کے لیے کھیلوں کے میدان بہت ضروری ہے، اور ان کے بقول خیبر ایجنسی میں پہلے ایسی اسٹیڈیم کے سنگ بنیاد سے مقامی لوگ بہت خوش ہیں.
ہم بہت خوش ہیں اس کام پر، کیونکہ منشیات اور بدمنی کا یہ اچھا طریقہ ہے اس کے پکڑنے کا کہ سڑک بنے اور یہ سارے اسٹیڈیم بنے اور صحت کا کام ہو. ہم بہت خوش ہیں، آئندہ بھی ان شاء اللہ توقع رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی گارڈ دیتے ہیں کہ ہم امن کے لیے ہر قسم کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جرگہ کے سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کی مضبوطی چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ترقیاتی کاموں پر بہت خوش ہیں سارے قبائل.
شاہد افریدی نے بھی سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں اسٹیڈیم کے سنگ بنیاد پر خوشی کا اظہار کیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عام ISPR کے مطابق جنرل راحیل شریف نے جنوبی وزیرستان کا بھی دورہ کیا. قبائلی علاقوں کے اپنے دورے کے موقع پر فوج کے سربراہ نے قبائلی عمائدین سے بھی ملاقات کی، اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرایا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
سعودی عرب نے خواجہ سراؤں کے عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی ہے. پاکستانی سینٹ نے اس معاملے کو ایک خصوصی کمیٹی کے سپرد کیا ہے اور اسے ہدایت کی ہے کہ اس بارے میں 2 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرے تاکہ سلسلے میں مزید اقدامات کیے جا سکیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی معاشرے میں خواجہ سراؤں کے ساتھ آئے روز ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے ان کے خلاف روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور منفی معاشرتی رویوں کی عکاسی ہوتی ہے. تاہم حال ہی میں سعودی حکومت کی طرف سے ان پر عمرے اور حج کے لیے جانے پر پابندی عائد کیے جانے کے اعلان پر نہ صرف خواجہ سرا برادری کی طرف سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، بلکہ پاکستانی پارلیمان کے اوان بالا یعنی سینٹ میں بھی اس معاملے کے بارے میں آواز بلند کی گئی. پاکستان کی ایک بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر حافظ حمد اللہ نے سینٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دین میں خواجہ سراؤں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مرد اور عورت کے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں خواجہ سراؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والا رویہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اس پر سینٹ نے یہ معاملہ مزید غور کے لیے ایوان بالا کی پسماندہ طبقات کے بارے میں قائم ایک خصوصی کمیٹی کو بھیج دیا جو 2 ماہ میں اپنی سفارشات پیش کرے گی. عمرے کا ویزا نہ دینے کے فیصلے کی نہ صرف پاکستان میں خواجہ سرا برادری کی طرف سے مذمت کی گئی بلکہ ملک کے قانون سازوں نے بھی اس فیصلے کو غیر مناسب قرار دیا. پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور ایوان زیریں کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدام خواجہ سراؤں کو سماج کے مرکزی دھارے سے دور کرنے کا باعث ہوں گے.
ان کو اور ان کو ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سوسائٹی سے نگلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو قریب کرنا چاہیے، ان کا پورا حق حاصل ہے، اور ان کو ایسوسیشن کا حق ہے، عبادت کا حق ہے. میں اگر میرے پاس اس قسم کی میٹنگ میں بات ہو تو یہی بات میں واضح طور پر کہوں گا، زور دے کر کہوں گا کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو عبادت کے سلسلے میں اس کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے اور اس کسی جانے سے روکا جائے۔
خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن قمر نسیم کا کہنا ہے کہ وہ سعودی سفارتخانے اور سعودی حکومت سے ایک خط کے ذریعے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کریں گے۔
یہ جو سچویشن جس طریقے سے جا رہی ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی، کہ یہ صرف اتنا سا نہیں ہے، میں یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اس کا اس سے بھی بڑا پرسپیکٹیو ہے، اور یہ کہ یہاں پر لوکلی اسپیسز بہت کم ہوں گی خواجہ سراؤں کے لیے۔
پاکستان میں خواجہ سراؤں کو نہ صرف منفی معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض اوقات انہیں تشدد اور اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زیادہ جاری بدامنی نے وہاں اردو ادب اور ادبی سرگرمیوں کو کس حد تک مسائر کیا ہے، لیکن ادیبوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ بدامنی اور خوف کے بفزا کے باوجود اردو ادب میں نئی تخلیقات متعارف کرائی جاتی رہی ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان میں گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زائد جاری بدامنی کی صورتحال نے اردو ادب کو اگرچہ کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن ادیبوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ بدامنی اور خوف کی فضا کے باوجود اردو ادب میں نئی تخلیقات متعارف کرائی جا رہی ہیں اور نوجوان شعراء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بیشتر نئی تخلیقات میں رواں حالات کی عکاسی بھی کی جاتی ہے۔ انجمن ترقی پسند بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری سرور جاوید کا کہنا ہے کہ ادب ہمیشہ ابتری کے دور میں فروغ پاتا رہا ہے، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ حالیہ خودکش حملوں کے ہمارے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن ادب کی قوت میں کمی نہیں آئی۔ موجودہ حالات پر تمام ادیب، افسانہ نویس، ناول نگار لکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 2000 کے بعد ادبی تقریبات میں اضافہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد صوبے کے خراب آلات نے اس عمل کو کافی متاثر کیا ہے۔
بڑی ادبی تقریبات، ان میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا، لیکن بعد پہ جو حالات آئے اس کے بعد سے کمی ہونی شروع ہوئی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات بڑی گیدرنگ میں سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ سرکار کا مسئلہ ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ظاہر ہے کہ ان سے تعاون کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا نہیں چاہیں گے کہ جو کسی بھی طرح سے سیکیورٹی رسک بن جائے۔
ادیبوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ موضوعی مشکلات کے باوجود اردو ادب بلوچستان میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ یہاں بلوچی، پشتو، براوی، ہزارگی، سرائیکی اور دیگر زبانوں کے شعرا اور ادیب بھی اب اردو میں لکھ رہے ہیں۔ اکیڈمی ادبیات بلوچستان کے ڈائریکٹر افضل مراد کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ مقامی زبانوں میں شائع ہونے والی کتابوں اور مضامین کا اردو میں ترجمہ کر کے رسائل میں شائع کراتی ہے۔
کتاب چھاپنے کے لیے کوئی مالی مدد نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہم ان کتابوں کے سلسلے میں ان کو مشاورت دیتے ہیں، ان کی کتابوں کی کمپوزنگ میں تعاون کرتے ہیں۔ جو کتابیں بلوچستان کے علم و ادب کے حوالے سے ہیں تو وہ ہمارے تعاون سے اکثر کتابیں چھپتی ہیں، اور ہمارا ادارہ مختلف اکیڈمیز کو مالی تعاون اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہ پیورلی کتابوں کی اشاعت کے لیے ہوتی ہیں۔ اکیڈمی اس سلسلے میں مزید اقدامات بھی کر رہی ہے۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے میں بدامنی کے واقعات میں اضافے کے بعد بعض ذوالسان ادیبوں اور شعرا کو نشانہ بنا کر قتل بھی کیا گیا، جس کے باعث اس علاقے کے لوگوں میں خوف بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قومی زبان کے فروغ کے لیے بلوچستان کی سطح پر تقریباً ایک درجن سے زائد ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور مقامی سطح پر مارکیٹ نہ ہونے کے باوجود صوبے میں ہر سال درجنوں کتابیں چھپتی ہیں، جن میں بعض کے ادیبوں کو قومی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اس سال یوم شکر گزاری کے زہرانے پر خاندان والوں کے درمیان بات چیت کا سب سے بڑا موضوع 2016 کے صدارتی انتخابات ہوں گے۔ بہت سے اس گہری خلیج کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو اس سال رائے شماری کے بعد سامنے آئی ہے، اور ان میں خاص کر نسلی گروپ شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ہسپانوی سروس نے ورجینیا میں قائم ایک چھوٹے کاروبار کے مالکان اور ان کے عملے سے بات چیت کی، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہاں موجود سیاسی تقسیم پورے ملک میں پائی جانے والی تقسیم کی عکاس ہے۔ اس بارے میں ایلیزبتھ شرنیف کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
جینی آریاس ریاست ورجینیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیکیداری کرتی ہیں
اور اپنی کمپنی میں کام کرنے والے عملے کی منتظم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ وہ کہتی ہیں،
He's a very, very smart businessman.
وہ بہت منجھے ہوئے بیوپاری ہیں، اس لیے معیشت کے بارے میں ان کی سوچ کے پیش نظر میں نے انہیں ووٹ دیا۔ جینی کے شوہر نیلسن نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ان کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے زیر تحت بننے والی پالیسیاں کاروبار کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے، زیادہ ٹیکس ادا کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو سہولتیں میسر کر سکتے ہیں، ہم ان کی ہیلتھ انشورنس ادا کر سکتے ہیں، ہم انہیں 401k کی پیشکش کر سکتے ہیں جو کہ ریٹائر ہونے سے متعلق ہے۔ تاہم اس جوڑے کے ملازمین ان سے مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ اینا پورٹیلو کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران اقلیتوں کے بارے میں بیان بازی کی وجہ سے وہ محسوس کرتی تھیں کہ جیسے انہیں ہدف بنایا جا رہا ہو۔ وہ کہتی ہیں،
I do not like the way he identified towards Hispanic people. I am Hispanic.
جس طرح سے وہ ہسپانوی لوگوں کا تعارف کروا رہے تھے وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میں خود ہسپانوی ہوں اور میرے لیے یہ سب بہت ذاتی نوعیت کا تھا۔ اینا کے ساتھ کام کرنے والے بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس بارے میں کسینڈرا اپیریچیو کا کہنا تھا،
I felt that was very wrong about trying to deport everyone, families, Mexicans being rude.
میرے خیال میں وہ سب بہت غلط تھا، یعنی میکسیکو کے باشندوں کو، خاندانوں کو، لوگوں کو واپس بھیجنا غیر مہذب تھا۔ دیوار تعمیر کرنے کی کوشش کرنا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ میں رہنے والے لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک طرح سے ووٹ نہیں دیتے۔ اس بارے میں پیو ریسرچ سینٹر کے یینس مینول کا کہنا ہے،
ہسٹوریکلی دی لاتینو الیکٹورٹ ہیز بین ویری ڈائیورس۔
تاریخی اعتبار سے لاطینی رائے دہندگان بہت متنوع ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جانب سے کیے جانے والے رائے عامہ کے جائزوں میں یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً ہر چار میں سے ایک لاطینی ووٹر ریپبلیکن پارٹی کی جانب جھکاؤ رکھتا ہے۔ تاہم گیبی روڈریگز مایوس ہیں، لیکن ساتھ ہی پر امید بھی ہیں کہ تمام لاطینی رائے دہندگان کے لیے آگے بڑھنے کا ایک سبق سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے محصور شہر حلب میں محصور 275,000 مکینوں کے لیے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے جن کا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر امدادی قافلوں کو آنے والے دنوں میں شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب جان ایگلینڈ نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام ضروری اجازت نامے آئندہ دنوں میں منظور ہو جائیں گے۔ ارب پتی سرمایہ کار ولبر راس وزیر تجارت کے عہدے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ طور پر پسند ہوں گے۔ 78 سالہ راس ایک نجی اکویٹی فرم کے چیئرمین ہیں اور مالیاتی حلقوں میں انہیں کنگ آف بینکرپسی کہا جاتا ہے، جو مالی طور پر ڈوبی ہوئی کمپنیوں کو بحال کر کے انہیں منافع بخش بناتے ہیں۔ وزیر تجارت کی حیثیت سے راس امریکی کاروباروں کی بین الاقوامی اور ملکی سطح پر نمائندگی کریں گے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس پر 20 سال سے عائد اقتصادی پابندیوں میں مزید توسیع کی تو وہ اس کا بدلہ لے گا۔ بدھ کو ٹی وی پر نشر کیے جانے والے ایک خطاب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کوئی اقدام کیا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایران اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ایران کا جواب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں میں توسیع ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ سال ہونے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ سن 1996 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں امریکہ نے ایران پر اس کے مشتبہ جوہری پروگرام کے باعث اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں جن کی مدت 4 سال کے اختتام پر پوری ہو رہی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے امریکی عوام نمائندگان نے متفقہ طور پر ان پابندیوں میں مزید 10 سال کی توسیع کی منظوری دے دی تھی، جس پر ایرانی حکومت خاصی بھرم ہے۔ پابندیوں میں توسیع کے لیے ضروری ہے کہ امریکی سینٹ بھی ان کی منظوری دے، جس کے بعد قانون کو نفاذ کے لیے صدر اوباما کے دستخط درکار ہوں گے۔ صدر اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے جو تاریخی جوہری معاہدہ کیا تھا، اس کے تحت ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت اور امکان بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے عوض ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں بتدریج اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن کانگریس میں دونوں بڑی پارٹیوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ارکان نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایران سے متعلق سخت موقف اپنائیں گے۔ نومنتخب صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن انتخاب جیتنے کے بعد سے انہوں نے یا ان کے قریبی مشیروں میں سے کسی نے تاحال اس بارے میں کوئی واضح پالیسی بیان نہیں دیا ہے۔ بدھ کو اپنے خطاب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ یہ کہنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ایران کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گی ابھی قبل از وقت ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ میں نومبر کی چوتھی جمعرات کو یوم تشکر یا تھینکس گیونگ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے۔ یہ روایت بڑی قدیم ہے اور اس کی ابتدا 17ویں صدی میں شمالی امریکہ میں انگریز آبادکاروں کی آمد سے ہوئی۔ نئی سرزمین میں پہلی بار بنجر علاقوں میں کامیابی سے فصلیں پیدا کرنے اور پہلے سرد موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کا جشن منانے اور شکر ادا کرنے کے لیے وقفہ کیا۔ یوم تشکر موسم خزاں میں آتا ہے اور اس میں دوسرے ملکوں اور ثقافتوں میں فصل کی کٹائی کے تہواروں کی بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ ان میں ویتنام کا چونگ تو جشن اور ہو مو وو یعنی گھانا کا سالانہ یم فیسٹیول قابل ذکر ہے۔ پھر بھی اس روز ٹرکی کے ڈنر، گھرانوں کے اجتماعات، فٹ بال کے مقابلے اور پریڈیں اس دن کو مخصوص امریکی رنگ دیتی ہیں۔ 4 جولائی کے ساتھ جب امریکہ برطانیہ سے اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے، یہ دن بھی صحیح معنوں میں قومی تہوار ہے جس میں تمام شہری اپنی مذہبی، سیاسی یا نسلی وابستگیوں سے بے نیاز ہو کر ایک مشترکہ مقصد کے لیے شرکت کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت بھی ہوتا ہے جب لوگ گزرے ہوئے برسوں پر نظر ڈالتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہمارا ملک مشرق وسطی، مشرقی یورپ اور افریقہ کے بحرانوں سے نمٹ رہا ہے اور آج بھی غیر یقینی صورتحال ہر ایک کے ذہنوں پر طاری ہے۔ صدر ابراہم لنکن نے ایسے ہی تشویشناک حالات میں امریکی خانہ جنگی یعنی سول وار کے دور میں پہلے سرکاری یوم تشکر کا اعلان کیا تھا۔ اپنے نو آبادیاتی دور کے آبا و اجداد کی طرح امریکی بنیادی طور سے رجائیت پسند ہیں۔ ماضی کی طرح آج بھی اپنے دوست احباب اور اہل خانہ سے گرے ہوئے اور ماضی کی طرح وہ آج بھی اس دن کے جذبے سے سرشار ہو رہے ہیں۔ وہ زندگی کی نعمتوں کے لیے اور مستقبل میں ایک آزاد ملک میں رہنے کی وعید کے لیے اظہار تشکر کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ٹرکیز کے ساتھ کس طرح سنتے ہیں لائف ان امریکہ میں۔ جمعرات کے روز امریکہ کے لاکھوں گھروں میں تھینکس گیونگ کے روایتی کھانے کا لازمی جز سنہرے رنگ کی روسٹڈ ٹرکی ہوگی۔ اس روز امریکی خاندان چھٹیوں میں اپنے اپنے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور سب مل کر روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور تمام میسر نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ریاست میری لینڈ کے شہر پولزویل میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر تھینکس گیونگ یا یوم تشکر منانے کے بجائے ٹرکیز کے ساتھ مل کر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور یہ جگہ ہے
पॉपुलर स्प्रिंग एनिमल सेंचुरी, जहां टर्कीज को मसाले लगाकर रोस्ट करने के बजाय उनके साथ वक्त गुजारा जाता है और उन्हें इस तकरीब का बराह रास्त हिस्सा बनाया जाता है। गुज़श्ता 18 बरसों से लोग मुख्तलिफ जगहों से यहां जमा होते हैं और थैंक्स गिविंग या यौम तशक्कुर का आगाज टर्कीज को खाकर नहीं, इनके साथ पिकनिक मनाकर करते हैं। ये कम्युनिटी की एक मारूफ तकरीब ख्याल की जाती है, जिसका इनकाद इसकी शरीक बानी टेरी कमिंग और उनकी टीम करती है। इस दफा वॉइस ऑफ अमेरिका की नामानिगार जूली टैबो भी इस पिकनिक का हिस्सा बनी और हमारे लिए ये रिपोर्ट तैयार की। टेरी कॉमिंग कहती हैं,
We love having this event because it's a great way for people to come out and celebrate.
हमें इस तकरीब के इनकाद से बहुत खुशी होती है। ये लोगों के लिए एक बड़ा मौका होता है कि वो आएं और जानवरों को अजियत पहुंचाए बगैर थैंक्स गिविंग या यौम तशक्कुर मनाएं, जिसका मौका बहुत सारे लोगों को अपने खानदान के साथ नहीं मिल पाता। ये लोगों को टर्की से मुतालिक मालूमात फराहम करने का भी एक अहम मौका होता है। कमिंग कहती हैं,
We wanted to show people that they all have personalities, that they're all wonderful, they are just like a cat or a dog.
हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि टर्कीज की भी अपनी एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत होती है। ये बिल्ली और कुत्ते की तरह ही मोहब्बत करने वाले साथी बन सकते हैं और हम ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि आप इन्हें अपने खानों में शामिल किए बगैर भी कई अच्छी अच्छी डिशेज बना सकते हैं। यहाँ लोगों ने गोश्त और डेयरी की प्रोडक्ट के बगैर पिकनिक मनाई और यहाँ आने की वजह बताई। एनिमल प्रोटेक्शन अटॉर्नी लॉरा फॉक्स कहती हैं, हम यहाँ इस मरकज के मकसद को सपोर्ट करने आए हैं और हमने गोश्त के बजाय सब्जियों से लुत्फ उठाया है और अपने ही जैसे लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा महसूस किया है। ये इस बात पर भी गौर करने का मौका है कि मेरी प्लेट में मौजूद खुराक कहाँ से आई और ये याद दहानी भी है कि हम क्या खा रहे हैं। कैरन होस्टिंग कहती हैं,
I think having it at a sanctuary is just perfect because that's one of the biggest.
मैं समझती हूँ कि ये जगह इस हवाले से बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इसके पीछे जो मकसद और ख्याल है वो बहुत बड़ा है, जो हमें तमाम जानदारों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का दर्स देता है। विलो मैकलीगॉट ने कहा,
I really like that we get to be around the turkeys and see them living and how adorable they are.
यह टर्कीज को चलते फिरते अपने आसपास देखना बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही प्यारी मखलूक है। 430 एकड़ पर फैले इस वसीओ अरीज रकबे पर 200 दीगर ऐसे जानवरों के लिए भी शेल्टर मौजूद हैं जो लावारिस या बदसलूकी का शिकार होते हैं। इनमें बकरियां, बड़ी बतखें, पिग्स और कई तरह की मखलूक है। कमिंग को उम्मीद है कि इस तजर्बे के बाद वो विजिटर जो सब्जी खोर नहीं है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि थैंक्स गिविंग या यौम तशक्कुर के रिवायती खाने को सब्जियों से कैसे लजीज बनाया जा सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिरा मंजर। आइए आज आपको वो मौसीकी सुनवाएं जो वो लोग भी सुन सकते हैं जो समाज से महरूम हैं। आप कहेंगे कि हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इसके लिए आपको कराची में कोक स्टूडियो जाना होगा और फिर यही नहीं, वहाँ उस खास सोफे पर बैठना होगा जो इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इस स्टूडियो में सब कुछ है, लाइट्स, वीडियो मॉनिटर और ख़ास तौर पर एक सोफ़ा। इस सोफे का कमाल ये है कि इस पर बैठकर वो लोग भी मौसीकी सुन सकते हैं जो समाज की कुव्वत नहीं रखते, खास तौर पर कराची डेफ रिसर्च स्कूल के तलबा, जिन्हें खास तौर पर ये तजुर्बा करवाया गया है।
जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चलाया।
अगरचे समाज से महरूम अफराद मौसीकी की लहरों को महसूस कर सकते हैं, मगर कोक स्टूडियो में ये सोफा उनके लिए मौसीकी से भरपूर लुत्फ उठाने का जरिया है। कोक स्टूडियो के इंजीनियर अवैस सिद्दीकी कहते हैं कि इस म्यूजिकल सोफे में चीनी तकनीक इस्तेमाल की गई है। इसमें ऐसी सेंसरी मोटर्स लगाई गई हैं जो मौसीकी के आलात से उठने वाले सुरों का एहसास दिलाती हैं। मगर यही नहीं, सिद्दीकी कहते हैं,
और इसी तरीके से जो इसकी डोम की लाइट है वो गिटार के रिफ के ऊपर ग्लो और डिम होती है, इसी तरीके से जो साइड लाइट्स हैं वो बेस के ऊपर हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो में सबटाइटल है तो एक डेफ बच्चा जो बैठेगा वो उसको इजीली फील भी कर सकता है, देख भी सकता है कि क्या म्यूजिक चल रहा है और फिर पढ़ भी सकता है कि लिरिक्स क्या है।
अनम हाशिम बोल और सुन तो नहीं सकते, मगर इशारों से उन्होंने बताया कि अपनी क्लास के बाकी साथियों के साथ उनका ये तजुर्बा अच्छा रहा। वो कहती हैं, मैं सोफे पर बैठी, मैंने रोशनियाँ देखी, मुझे लहरें महसूस हुईं, ये मेरा पहला तजुर्बा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, میرا جی چاہتا ہے دوبارہ وہاں بیٹھوں اور ایسا محسوس کروں. میں نے پہلے موسیقی کبھی سنی نہیں, مجھے اس کا احساس بہت اچھا لگا. کوک اسٹوڈیو میں طلبہ باری باری یہ تجربہ کرتے ہیں. اسکول کی ڈائریکٹر سارا شیخ کہتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ پاکستان میں 90 لاکھ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے جو کسی نہ کسی طرح سماعت سے محروم ہیں. سارا شیخ کہتی ہیں,
What this essentially means that a student or a adult who's deaf and has never experienced music before can actually walk into a
ایک طالب علم کے لیے یا کسی ایسے بالغ شخص کے لیے جو سماعت سے محروم ہے اور جس نے اس سے پہلے موسیقی بالکل سنی ہی نہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گئے جو خاص طور پر تیار کیا گیا ہے اور جس میں تمام آلات لگائے گئے ہیں. وہاں وہ گانے والے کو اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تصویر کے نیچے نغمے کے بول لکھے ہوئے آتے رہتے ہیں, روشنیاں متحرک ہوتی ہیں, صوفے میں لہریں اٹھتی ہیں. بہت خوشکن تجربہ ہے.
اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں, اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں.
آپ جانیں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا تجربہ ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ موسیقی سن پائیں گے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے. ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں. ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے.
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن.
حمل کے دوران, بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے. ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا.
Many countries which have developed robust and strong blood systems, they have based it on voluntary unpaid donation. It is also recognized.
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے, وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں. ان میں سے نصف امیر ممالک سے, جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے, حاصل ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے. ان ممالک میں کیمبوڈیا, بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
इसके साथ ही हमारे आज के इस दूसरे न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर ऑडियस रेकस। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा हफ्तावार मेरी कहानी, जिसे आपके लिए पेश करती हैं शहनाज अजीज, और इसे आप फेसबुक पर देख भी सकते हैं। आज इसकी प्रोड्यूसर होंगी गुलरुख।